الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے جو دین عنایت فرمایا ہے، دین اسلام، اس دین اسلام میں زندگی کے تمام مراحل شامل ہیں. ہم سے قبل کے جو ادیان تھے، خواہ وہ یہودیت ہو یا وہ عیسائیت ہو، ان کے ادیان میں دین کی طرف جانا یا عبادت اور اللہ تعالی کو یاد کرنا، یہ ہمارے دین اسلام اور شریعت کے مقابلے میں کم تھا، یا اگر تھا بھی زیادہ تو وہ اپنی مرضی سے اس کو کم کر چکے تھے، یہاں تک کہ یہود نے ہفتے بھر میں صرف ایک دن منتخب کر لیا، ہفتے کا دن، اور ہفتے کے دن میں وہ عبادت بھی کرتے تھے، اپنے غلط سلط طریقے سے اللہ تعالی کی عبادت کی کوشش کرتے تھے، اور اسی طرح جو مسیحی ہیں، عیسائی، انہوں نے بھی ہفتے کا ایک دن یعنی اتوار کا دن لے لیا، اور اتوار کے دن وہ عبادت خانے جاتے تھے، اور اگرچہ وہ شرک کرتے تھے لیکن اپنے وہم و گمان میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عظیم دین نازل فرمایا، دین اسلام، شریعت محمدیہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین میں حکم دیا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. پیغمبر آپ اپنے رب کی عبادت فرماتے رہیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, یہاں تک کہ آپ کو یہ دار فانی چھوڑ کے آخرت کی طرف اللہ سے ملاقات کا یقین حاصل ہو جائے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جیسے دنیا میں وقت گزر رہا تھا, جیسے جیسے زندگی کے لمحات آگے بڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے ہی آپ کے اعمال میں بھی ترقی ہو رہی تھی. آپ کی نماز, آپ کا ذکر, آپ کی دعائیں, آپ کا استغفار, آپ کا جہاد, آپ کی تبلیغ, جتنے بھی اعمال نبوی ہیں وہ سارے کے سارے اعمال جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزید نکھار اور مزید اس میں رفعت آ رہی تھی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اس امت میں پوری کائنات میں افضل ترین افراد صحابہ کرام, اور صحابہ کرام میں وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء برقرار رہے, جو آپ کے جانشین دنیا میں قرار دیے گئے, ان جانشینوں نے بھی دین کا ایسا طریقہ اپنایا اور دین اسلام کا ایسا روش اپنایا کہ مورخین کہتے ہیں کہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی صورت اور سیرت کتنی حسین تھی, یہ ابوبکر کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسنات اور آپ کی جو برکات تھیں وہ صحابہ کرام نے اپنے اندر جذب کر لی تھی, اور اللہ تعالی کی طرف سے فضل اور احسان جب شامل ہو تو پھر امتی وہ پیغمبر جیسے اعمال بھی اپنا لیتا ہے اور امتی وہ پیغمبر جیسے ظاہر اور باطن دونوں کو ڈھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ موضوع اس لیے اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک خیر و عافیت سے مکمل ہوا, مسلمانوں نے روزے رکھے, تراویح پڑھی, قرآن کی تلاوت کی, استغفار کیا, خیرات اور حسنات دیے, اور اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی انہوں نے مساجد میں آ کے اعتکاف کر لیا 10 دن کا سنت طریقے کے مطابق, اور جب تمام عبادت خیر و عافیت سے مکمل ہو جاتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب خوشی کا دن منایا جائے گا اور اس خوشی کے دن کو ہماری شریعت مطہرہ میں عید الفطر کہا گیا ہے اور خوشی بھی ایسی کہ فرمایا نماز ادا کرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہو اس پہ واجب کیا گیا ہے اسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، ہم اور آپ اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرانے کی ادائیگی نماز عید سے پہلے پہلے واجب ہے، اگر کوئی مسلمان ادا نہیں کرے تو بعد میں جو ادا کرے گا وہ قضا ہوگی لیکن ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ ذرا آپ غور فرمائیے کہ عبادت کی شروع ہو رہی ہے اور خوشی کا دن ہے، تو فرمایا عام دنوں میں صبح کی نماز سے پہلے یا صبح کی نماز کے بعد یا دن کے کسی بھی حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آپ پر صدقہ کی ادائیگی واجب نہیں ہے، مگر جیسے ہی عید کا دن آیا تو شریعت نے کہا کہ اب صدقے کی ادائیگی وہ ہر مسلمان صاحب حیثیت پہ ضروری ہو چکا ہے۔ اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی کہاں ہوگی؟ پہلے زمانے کی جو شریعت تھی یا پہلے زمانے کے جو ادیان تھے اس میں احکام بڑے سخت تھے، مثلا کسی کے جسم پہ کوئی گندگی لگ جائے یا کوئی نجاست لگ جائے یا کوئی حرام چیز لگ جائے تو بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ جسم کی پاکی وہ چھری سے کھال کھرچنے کے بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، نافرمانی ہو گئی تو فرمایا فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اللہ تعالی کی طرف سے حکم آتا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، بھائی بھائی کی گردن کاٹے، باپ بیٹے کی گردن مارے، بیٹا باپ کی گردن مارے، اور جب تک یہ عمل نہیں کرو گے تمہاری توبہ استغفار قبول نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کو یہ بھی حکم دیا گیا، قرآن کریم کی آیات میں یہ حکم باقاعدہ موجود ہے۔ اور کپڑا گندا ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اس پہ کوئی گندگی لگ گئی، نجاست لگ گئی، تو اس کو دھونے سے پاکی نہیں ہوتی تھی بلکہ حکم ہوتا تھا کہ اس کو کاٹ لیا جائے اور اپنے لباس سے گندگی والے حصے کو الگ کر دیا جائے تب جا کے پاکی حاصل ہوگی، یہ حکم بھی بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ اور جب ذبیحہ یعنی جانور حلال کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کا گوشت تم کھا سکتے ہو لیکن اس کی چربی کا استعمال وہ تمہارے لیے حرام ناجائز ہے، اگر کسی نے چربی استعمال کر لی تو وہ نافرمان ہوگا، یہ حکم بھی بنی اسرائیل میں نازل ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق نہیں چلے اور کہنے لگے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، امالقہ بڑے سخت اور مضبوط لوگ ہیں، فذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا خدا یہ دونوں مل کے امالقہ کے ساتھ جہاد کریں، ہم تو جہاد نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ قال فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بے ادبی کی سزا اب تمہیں یہ ملے گی کہ تم 40 سال تک اپنی مراد کو نہیں پہنچو گے، ترقی نہیں پاؤ گے، شہر آباد نہیں کر سکو گے۔ یہ حکم بھی بنی اسرائیل میں نازل ہوا۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو اولادیں یعنی حابیل اور قابیل، ان کی طرف سے اللہ تعالی کے حضور میں صدقہ پیش کیا گیا۔ محدثین اور مورخین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں صدقے کا دستور یہ تھا کہ جو شے اللہ تعالی کے راستے میں دینی ہے، جو صدقہ دینا ہے، جو زکوٰۃ دینی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ پہ جمع کر لی جائیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جو کچھ اللہ کے نام پہ دیا گیا ہوتا تھا وہ سب کچھ جلا کے رکھ دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی۔ تو یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آسمان سے نہیں بلکہ یہ حکم ہوتا تھا کہ اپنی پسندیدہ اور اپنی پیاری چیزیں اور سب کے سب ملا کے ایک جگہ پہ جمع کر لی جائے اور پھر اس کو آگ لگا دی جائے، اور حکم ہوتا تھا کہ یہ صدقہ کی قبولیت کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ صدقہ وہ کسی اور کو دینا جائز نہیں تھا۔ یہ کتنا سخت حکم ہے۔ یہ آج ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل پوری کائنات کی سب سے بڑی عقل ہے، اور وہ دین اسلام کی تعلیمات پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ابھی 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا جائے گا۔ ایسے لوگ آپ کو کھلے عام نظر آئیں گے جو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کو علیعظ باللہ خون کا ضیاع کہتے ہیں یا گوشت کا ضیاع کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے یہ بات ان کے ذہن میں آئی؟ یہ تب آئی ہے جب انہوں نے اللہ کے احکام کو اپنی رائے اور عقل کے مقابلے میں حیثیت والا نہیں سمجھا، صفر سمجھا، تب ان کے ذہن میں یہ سوچ آئی ہے۔ اسی طرح ایسے فتنے گر بھی ہیں جو مسلمانوں کو حج پہ جانے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو عمرے پہ جانے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ کی دین اور مدد اور نصرت میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی ہے، سورہ منافقین، اور اس میں منافقین کی چالیں اور منافقین کی سازشوں کا قلع قمع کیا گیا ہے۔ اور ایک سازش اس میں یہ ذکر فرمائی ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے دین پہ خرچ نہ کرو، کیا فائدہ خرچ کرنے کا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کے خزانے ہمارے ہیں۔ یہ تو اللہ نے فضل کیا کہ آپ کو چھوٹی سی زندگی میں لاکھوں کا مالک بنایا، کروڑوں کا مالک بنایا، اربوں کا مالک بنایا، زمین کے ٹکڑے کا مالک بنایا، فیکٹری اور آفس اور بلڈنگ کا مالک بنایا۔ یہ ساری چیزیں ہم لے کے تو نہیں آئے تھے، ہم تو جب پیدا ہوئے تو کیسی بے سر و سامانی کا عالم کہ جسم پہ لباس نہیں، پیٹ میں بھوک، اور دنیا میں آتے ہی غم اور صدمہ اور رونا شروع۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس پہ فضل فرما دیں تو ایمان کی دولت کے ساتھ وہ دنیا کی نعمتوں کا بھی مالک بن جاتا ہے، اور پھر ہرگز یہ نہیں سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ سارا کے سارا میرا کمال تھا، بلکہ یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے عطا فرما دے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون سے جب کہا گیا کہ زکات دیجئے، خیرات کیجئے، واحسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے آپ پہ بڑے احسانات کیے ہیں، آپ بھی اللہ کے مخلوق پہ احسانات کیجئے، اس نے جواب میں کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ سب کچھ جو ہے میرے پاس یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، یہ تو میں نے اپنی نالج اور اپنی سکلز سے کمایا ہے، کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے پیسوں میں سے غریبوں کو، فقراء کو اور اللہ کے دین میں خرچ کروں. قرآن نے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوا واکثر جمعا. یہ بے وقوف قارون اور یہ نافرمان قارون یہ نہیں جانتا کہ ہم نے تو اس سے پہلے، اس سے بڑے، اس سے طاقتور، اس سے زیادہ امیروں کو زمین کے اندر دسا دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اگر یہ ہمارا حکم نہیں مانے گا یہ بھی تباہ ہو جائے گا. اور جب اس نے نافرمانی کی حد کر دی اور اللہ تعالی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا فخسفنا به وبداره الارض، تو وہ اور اس کے تمام اموال، وہ اور اس کے محلات، وہ اور اس کے خزانے، سب کے سب اللہ تعالی کے حکم سے زمین میں دھس گئے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے تک وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ہمارا اور آپ کا انجام بالخیر والعافیہ فرمائے. یہ میں نے آپ کے حضرات کے سامنے ایک مثال رکھی کہ اللہ تعالی کے دین کی تعلیمات کی قدر اور اللہ تعالی کے دین کی تعلیم کو مان لینا وہ خوشبختی کی علامت ہے، وہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت کے لیے اصل وعدہ اور جنت اور اللہ تعالی کے نعمتوں اور احسانات کا قرآن میں وہ آخرت کا ہے. گزشتہ رات شب جمعہ کی مجلس میں ہم نے ایک حدیث کو موضوع بنایا اور وہ حدیث اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک اشکال ہوا، ان کے ذہن میں ایک سوال آیا اور وہ سوال یہ آیا کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات میں تمام فیصلے فرما دیے ہیں، ہو چکے ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہمارے اور آپ کے اور تمام انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی نے ارواح پیدا فرمائی ہے، جسے روح کہتے ہیں. روح جسم کی زندگی کا نام ہے، روح جسم کے اندر اللہ کے حکم کی موجودگی کا نام ہے، اور روح جسم کے اندر زندگی اور عافیت اور اس کے تمام نظام کے برقرار رہنے کا نام ہے. اور جہاں جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے یا روح کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے تو وہیں جسم بیکار اور ناکارہ ہو جاتا ہے، اور پھر حکم آتا ہے کہ اب اس جسم کے لیے بہترین احسان یہ ہے کہ اس کو بر وقت اٹھا کے قبر میں دفنا کے آ جاؤ، اس کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ کیا جائے وہ بے حرمتی اور زیادتی شمار ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں میانہ روی والی امت بنایا ہے، تم اعتدال والی امت ہو، تم انصاف والی امت ہو، تم بھلائی اور نیکی والی امت ہو. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ انسان کی فطرت وہ ہی عدل اور میانہ روی کا تقاضا کرتی ہے. اس لیے کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو بھی طبیعت خراب، اور جب سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو بھی طبیعت ناساز، بیماری کا خطرہ، خون کی رفتار ضرورت سے زیادہ تیز ہو جائے گی تو بھی طبیعت خراب، خون کی رفتار بہت کم ہو گئی تو بلڈ پریشر لو ہو گیا تو بھی طبیعت خراب، جسم میں مٹھاس ضرورت سے زیادہ آ جائے گی تو بھی بندہ بیمار، ضرورت سے کم ہو جائے گی. الغرض کوئی بھی شے آپ انسان کی فطرت کی اٹھا لیجئے تو اس کو میانہ روی چاہیے، نہ وہ افراد کی طرف جانا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ تفرید کی طرف جانا چاہتا ہے. دونوں قسم کے ایکسٹریم سے اس کو اللہ نے بچا کے اور زندگی عطا فرمائی ہے، اور جب تک یہ اعتدال اور یہ میانہ روی اس کے جسم میں باقی اور برقرار ہے اس وقت تک اس کی زندگی اور اس کا جسم، اس کی روح سلامت ہے، اور جہاں یہ میانہ روی متاثر ہوگی وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تو تم کو بنایا ہی میانہ روی والی، اعتدال والی امت ہے. تو جس طرح ہمارے جسم میں اور ہماری روح میں اور ہماری طبیعت میں، ہمارے خون کے ٹیمپریچر تک میں ہمیں میانہ روی چاہیے، اسی طرح ہماری باطن میں، ہماری روحانیت میں، ہمارے اعتقاد میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے تمام کے تمام زندگی کے سلسلوں میں بھی میانہ روی اختیار کرنا، یہ ہماری دین کی تعلیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم فضل ہے کہ وہ گزشتہ امتوں کی تعلیمات کہ جس میں جسم کو چھری سے کاٹنے کا حکم تھا، یا جس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم تھا، یا جس میں گوشت کے اندر استثناء کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم فضل فرمایا کہ ہمارے دین اسلام میں ایسی تمام کی تمام تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے مخفف فرما دیا، آسان فرما دیا، اور حکم فرما دیا کہ جو عمل نہ بھی کر سکے تو بھی میری رحمت سے وہ مایوس اور محروم نہ ہو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. قرآن کریم کی آیت میں کہ اے لوگوں، میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اپنے اوپر ظلم کیسے؟ کہ رسی لٹکا کے اس پہ پھندے پہ لٹک جائیں؟ نہیں، اپنے پہ ظلم یہ کہ نیکیاں چھوڑ کے گناہ کی طرف چلے گئے. اپنے اوپر ظلم یہ کہ جس لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد چھوڑ کے کسی اور چیز میں لگ گئے، عبادت نہیں کی. اپنے اوپر ظلم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ کے اور ہمارے ذمے فرض فرمائے تھے وہ بر وقت ادا نہ ہو سکے. جو ذمہ داریاں معاشرتی، دینی، اصلاحی، گھر کے اندر کی، گھر کی باہر کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، اعلاء کلمۃ اللہ کی، جہاد فی سبیل اللہ کی، امت محمدیہ کے ذمے لگائی گئی ہیں، ان میں کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالی کی رحمت وہ بہت عظیم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات، احسانات، معافی، اکرام وہ بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا غضب، اللہ کا جلال اور غصہ وہ بہت کم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس روئے زمین پہ کافر، مشرک، بدعتی گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مزے کرتا ہے، اور خوب مستی کرتا ہے لیکن آسمان سے اس پہ پتھر نازل نہیں ہوتے، زمین نہیں پڑتی، وہ اندر نہیں جاتا، اور تمام کے تمام ناکردنیوں کے باوجود بڑے سے بڑا گناہگار وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور فضل ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ توبہ بھی کر لے، استغفار بھی کر لے، ایمان بھی لے آئے اور مرنے سے پہلے پہلے جنت کا مستحق ہو جائے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوے میں آیا جب جنگ کی صف بندی ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ اور قرآن کریم میں ہے عرضها كعرض السماوات والارض، اے مسلمانوں ایسی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، یہ مسلمانوں کو شوق دلانے کے لیے کہا گیا اور کوشش کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا اور جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوا، اور جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو دیکھا گیا کہ وہی مسلمان جو صف بندی کے دوران اسلام لایا تھا وہ شہید ہو چکا ہے اور اس کی لاش بھی شہداء میں رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ کوئی اور عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا، اور شہداء ان کی جنت عام مسلمانوں سے بہت بڑھ کے جنت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء و صدیقین اور صالحین کا ذکر کیا وہاں ان کے ساتھ شہداء کا بھی ذکر کیا ہے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے کہ مسلمان کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، اور یہ جان ہی ساری زندگی کی لذات کا اصل اور ساری زندگی کے معاملات کا اور زندگی کے تمام مراحل کا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنی جان اللہ کے راستے میں بطور نذرانہ پیش کر دے تو یہ گواہی ہے اس بات کی کہ اس سے بڑھ کے اس کے پاس کوئی شے تھی بھی نہیں، اور اس نے قربانی دینے میں کوئی پرواہ بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے دین پر واقعتاً اس کا ایمان اور یقین بہت مضبوط تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے قتل ہوئے ان کو تم مردہ نہیں جانو، بل احیاءٌ عند ربهم يرزقون، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بہترین رزق دیا جاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان مر گیا تو مر گیا اور قبر میں کچھ نہیں ہوتا اور قبر میں کوئی عمل نہیں ہوتا، اور مردے تو مر گئے نہ کسی قسم کی حالت میں وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بل احیاءٌ عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ کہاں دیا جا رہا ہے؟ قبر میں دیا جا رہا ہے۔ اور کفار اور مشرکین کے بارے میں بھی قرآن میں ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، جو اللہ کا نافرمان ہو کے دنیا سے گزرا اور جس نے دین اسلام کا انکار کیا اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا منکر ہو کے گزرا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ آگ جہنم کی اس کو پیش کی جائے گی صبح بھی اور شام بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب آخرت کا دن ہوگا ادخلوا آل فرعون شد العذاب، تو حکم ہوگا کہ فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو سخترین عذاب میں داخل کر لو۔ اس آیت کے ذیل میں تمام امت کے علماء نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ قبر کے اندر اللہ کی نعمتوں کا حاصل ہونا یہ بھی حق ہے، اور قبر کے اندر گناہگار اور مشرک کے لیے عذاب کا ہونا یہ بھی حق ہے. کتنی حد تک حق ہے؟ جتنی حد تک ہمارے اور آپ کے دین نے بیان کیا ہے. پشتوں میں ایک شعر ہے، ترجمہ یہ ہے کہ تب حقیقت پتہ چلے گی جب ایک دیوار کی طرف منہ ہوگا اور دوسری دیوار کی طرف کمر ہوگی، تو ہی پتہ چلے گا کہ قبر کے حالات اور قبر کے احوال کیا ہیں. ابھی تو ہم بقید حیات ہیں، اور یہ الگ عالم ہے، وہ الگ عالم ہے. یہاں جو ہوگا تو وہاں نہیں ہوگا، اور وہاں جو چلا گیا تو وہ یہاں باقی نہیں رہے گا. اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اعتدال کا عقیدہ اپنانا چاہیے، نہ ہم یہ عقیدہ رکھیں جیسے کافر کا عقیدہ ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کافر کہتا ہے یہ ہڈیاں جب چورا ہو جائیں گی اور یہ ہڈیاں جب پاؤڈر بن جائیں گی تو کون اٹھائے گا اس کو؟ ایسا بھی ہم نے نہیں سوچنا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. آپ فرما دیجئے پیغمبر، ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ تمہیں پہلی دفعہ کس نے اٹھایا تھا؟ پہلے تو تم پاؤڈر بھی نہیں تھے، پہلے تو تم چورا بھی نہیں تھے، بلکہ تم تو اپنے آبا و اجداد کی اسلاب میں پانی کے ایک قطرے میں، اور اس سے پہلے روئے زمین کی گھاس اور فروٹ اور گوشت اور ان چیزوں میں تمہارے ذرات موجود تھے جو تمہارے ابا محترم نے کھائے اور ان میں قوت آئی اور ان کی اولاد ہوئی. تو سوال کرنے والے سے پھر یہ سوال بھی کیا جائے کہ آپ خود کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے تمہیں وہی ذات زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور وہ بھرپور طریقے سے جانتی ہے اپنی مخلوق کو، کہاں کہاں ہے وہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جلدی جانا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ گھر والوں کے لیے آٹا اور گھر کا راشن خریدنا ہے، تو مجھے اجازت دیجئے میں جلدی جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے سامنے یہ پتھر رکھا ہے، اس کو ذرا اپنی لاٹھی سے ماری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی ماری تو پتھر ٹوٹ گیا، لیکن اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو بھی لاٹھی مارو. ایک اور نکلا، فرمایا اس کو بھی مارو. ایک اور نکلا، کرتے کرتے آخر میں ایک چھوٹا سا کنکر رہ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو بھی مارو. جب اس کو لاٹھی سے مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا، اور اس کے اندر ایک کیڑا وہ موجود تھا، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا تھا. تفسیر کبیر میں تفصیل موجود ہے. اور اس سبز پتے کے اوپر ایک شبنم کا قطرہ بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، یہ مخلوق میری آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، ذرا قریب ہو جائیے اس کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب غور فرمایا تو وہ چھوٹا سا کیڑا تسبیح کر رہا تھا، سبحان من یرانی ویعرف مکانی. پاک ہے وہ ذات جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میں کہاں ہوں یہ بھی اس کو پتا ہے. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے اللہ رزق بھی دیتا ہے، اور کبھی اللہ مجھے بھولا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تعلیم اور سبق مل گیا کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم اور رحمت جب شامل حال نہیں ہو تو دیکھنے میں کروڑوں اور اربوں روپیہ اور بڑی بڑی پراپرٹیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کا سکون اور عزت، احترام اور شرف وہ حاصل نہیں ہو سکتا پیسے سے. آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے آدھے کیا بلکہ پورے پاکستان کے جو مالک بنے ہوئے ہیں، اور کہاں سے بنے، اسی کو بیچ کے مالک بنے ہیں، اور دنیا کی کوئی نعمت کی ان کے پاس کمی نہیں ہے. لیکن ہاں، جہاں احترام کی بات آئے، جہاں عزت کی بات آئے، جہاں شرف کی بات آئے، جہاں دلوں پہ بادشاہت کی بات آئے، وہاں پہ وہ لوگ صفر ہیں اور ایک عام گلی محلے کے چیئرمین سے بھی ہلکی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی ان کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ختم کر چکے ہیں، ان کو یہ احساس ہی باقی نہیں رہا کہ ایک دن آنا ہے جس دن حساب کتاب ہونا ہے. اور افسوس در افسوس کہ ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا رہنما اور قائدین منتخب کیا ہے کہ جو دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ چکے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى والعذاب بالمغفرۃ. قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جنہوں نے دنیا ہی میں بس سارے مزے اٹھا لیے اور دنیا ہی کی ساری نعمتیں حاصل کر لی، خواہ وہ کہیں سے کیوں نہ ہو، کسی کا حق مارنے سے نہیں کترائے، کسی پہ ظلم کرنے سے نہیں کترائے، کسی کی جان لینے سے نہیں کترائے، اور غرباء اور فقراء اور امت اور پاکستانی قوم کے حق کو کاٹ کے کھانے سے نہیں کترائے، تو یہ نہیں کہا جائے گا. تو اور کیا کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے میں آخرت بیچی ہے اور جنہوں نے دنیا کے مزوں کے بدلے میں آخرت کا عذاب کا سودا کیا ہے. فما اصبرهم على النار. قرآن نے کہا آخر وہ کیا چیز ہے جو ان کو اتنے گندے سودے پہ راضی کرتی ہے. خالصتاً شیطان کا اثر اور ابلیس کا حملہ ہے. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے اور جو لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. تو صحابہ کرام کو یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کون سعید ہے اور کون شقی ہے. سعید کہتے ہیں خوشبخت کو اور شقی کہتے ہیں بدبخت کو. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی فیصلہ فرما چکے ہیں کہ کون خوشبخت ہے، خوشبخت کا مطلب یہ ہے کہ جسے توحید نصیب ہو گئی، جسے رسالت پر ایمان نصیب ہو گیا، جسے قرآن نصیب ہو گیا، جسے آخرت پر ایمان نصیب ہو گیا، جس نے نیک اعمال کر لیے، فمنہم شقی وسعید. قرآن کہتا ہے آخرت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک خوشبخت اور دوسرے بدبخت. اور بدبخت کون ہے کہ اتنی عظیم تعلیمات اس کے سامنے آئیں اور وہ حاصل نہ کر سکا، اور جس کو اللہ کا تعارف نہ ہو سکا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگا، جو سنت کے خلاف چلنے لگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں اور آپ کے صحابہ کا دشمن ہو گیا، اور جس نے آئمہ اور مجتہدین پر اعتماد کرنے کے بجائے ان سے دشمنی شروع کر دی، اور جس نے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں نکال کے دین کا حصہ قرار دے دیا، تو یہ سب کے سب ملا کے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. حدیث شریف میں آتا ہے ان ساری حرکتوں کا انجام وہ جہنم ہوتا ہے، اور جو جہنم چلے جائے وہ بدبخت نہیں تو پھر اور کیا ہے وہ. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت پھر ہم اعمال کیوں کرتے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہم دعوت حق کیوں دیتے ہیں، ہم جہاد کیوں کرتے ہیں، فیصلے تو پہلے سے ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فکل میسر لما خلق له. آپ نے فرمایا تم خوب عمل کرو اور کوشش کرو، اور تم میں سے اللہ نے جس کے لیے جو عمل آسان کیا ہے وہ اسی طرف چلتا جائے گا. یہ ہے پیغمبرانہ جواب، اور خدا کی قسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نبوت کے علاوہ یہ کلمات کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا. تو اب یہ مسئلہ کتنا آسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن اعمال کی طرف ہدایت دی، جن اعمال کی آپ کو نالج دی، جن اعمال کی طرف آپ کو علماء حق نے، مسجد والوں نے بلایا، ان اعمال کی طرف ضرور جائیے. تو اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے آخر میں اور انتہا میں آپ کو جنتی بنا دیں گے، مغفرت فرما دیں گے، اور جو آپ کو گناہ کی طرف بلائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی طرف بلائے، تو آپ نے اس طرف نہیں جانا. اور اگر گناہ ہو بھی گیا ہے تو توبہ اور استغفار کر لینا ہے، کیونکہ اگر گناہ کے راستے پہ چل پڑے تو آخر کار کہیں انجام یہ نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے بدبختوں میں شمار ہونے لگیں اور جہنم پہنچ جائیں. اس لیے ہمارے دین میں بڑی قدر کی جاتی ہے نیکی کی. آپ نے سنا ہوگا، ایک خاتون نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اور ایک خاتون نیک نے بلی کو باندھا اور قتل کر دیا اس کو بھوک کی وجہ سے، اللہ نے اس کی مغفرت روک دی. اللہ تعالیٰ کی ذات شکور ہے، قدردان ہے. اور ہمارے دین اسلام میں چھوٹا عمل بھی کر لیا جائے اخلاص سے، اللہ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس عمل کے بدلے میں ضرور جنت عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام عبادات اعمال، خصوصاً رمضان المبارک کی عبادات قبول و مقبول فرمائے، اور آنے والے بقیہ 11 مہینے وہ بھی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے لیے مبارک بنائے، اور ہمیں خوب خوب ان میں بھی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے، مسجد کے لیے وقف زمین کچھ اوپر ہے اور کچھ نیچے ہے، کیا نیچے وضو خانہ اور اوپر مسجد بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، فقہاء کرام نے بشرط یہ کہ مسجد کے وضو خانے کے لیے کوئی اور جگہ مناسب نہ ہو، اور وضو خانہ کیونکہ مسجد ہی کے مصالح میں سے ہے، مسجد کا حصہ تو نہیں ہے لیکن مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، اور نماز بغیر طہارت کے جائز ہی نہیں ہے، تو نماز کی ضروری شرائط میں سے ایک شرط وضو ہے، اس کے قائم کرنے کے لیے اگر نیچے وضو خانہ بنا دیا جائے اور اوپر مسجد بنا دی جائے، فقہاء نے اجازت دی ہے، یہ عمل صحیح ہے. سوال پوچھا ہے، کیا حارث نام رکھنا درست ہے؟ سنا ہے کہ یہ نام صحیح نہیں. جی بالکل، اصل میں ترمذی شریف کتاب التفسیر میں ایک روایت آئی ہے، اور اس روایت میں ہے کہ یہ جو ابلیس مردود ہے جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس مردود کا ایک نام عبد الحارث بھی تھا، عبد الحارث یعنی حارث کا بندہ. تو اس لیے علماء کرام جو حارث نام کو پسند نہیں کرتے، بشمول ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ان کا یہ موقف بالکل واضح ہے اور یہ دلائل کے ساتھ موجود ہے کہ حارث کا نام نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ترمذی شریف کتاب التفسیر میں یہ نام شیطان کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. اگر کسی کا ہے معلوم نہیں تھا تو ابھی بدل لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والوں کے پاس کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے. سوال پوچھا ہے، دن میں سفر کرنا ہے لیکن سحری کے وقت گھر میں موجود تھے، تو کیا روزہ رکھنا فرض ہے یا اختیاری ہے؟ کیونکہ آپ سفر کی نیت کر چکے ہیں، اگرچہ سحری کے دوران آپ گھر پہ ہیں لیکن دن بھر آپ نے سفر کرنا ہے، تو اس لیے اختیار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دے دی اور سفر آسان ہو تو روزہ رکھ لیجئے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں رکھا تو سفر کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوں گے، اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. پوچھا ہے، اگر اچھا روزگار اور باہر جانے کے لیے دینی شعائر کے خلاف جانا پڑے، داڑھی کاٹنی پڑے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنے ایمان کا ایک معیار ہے، اور اس کے عقیدے کی مضبوطی کا بھی ایک معیار ہے. اگر ایک مسلمان اپنے دل میں یہ بات پکی ڈکی بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی چاہت سے مجھے رزق ملے گا اور اللہ کے نہ چاہنے سے مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا، ایسا آدمی وہ جاب کے لیے دین چھوڑے، داڑھی کو کاٹے، سنت کو ختم کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں. علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جہاں پہ انسان کی عزت, انسان کا آبرو, انسان کی عبادت, انسان کا ایمان کو خطرہ ہو تو پھر سنت اور مستحبات پہ غور کیا جا سکتا ہے, اگرچہ علماء نے اجازت نہیں دی ہے. اس مسئلے کو آپ ایسے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زبردستی جس کے ساتھ کی جائے اس کو کفر کے کلمات کہنے کی اجازت دی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ فقہا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر پہ پستول رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ کہو اللہ کے ساتھ فلاں شریک ہے اور وہ نہیں کہے اور شہید ہو جائے, تو علماء کہتے ہیں یہ عمل اس کا زیادہ بہتر ہے, یہ اس نے عزیمت پہ عمل کیا ہے. اور قرآن کریم میں جو حکم فرمایا ہے وہ رخصت ہے, رخصت کے مقابلے میں عزیمت پہ عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو اگر کہیں رخصت آ بھی جائے تو بھی سنت کے خلاف جانے سے والی جاب اور سنت کے خلاف جانے والا ملک, اس ملک میں آپ کو خیر نہیں ملے گی, اس لیے دور رہیں اس سے. سوال پوچھا ہے حج بدل کرنے والے کو کون سا حج کی نیت کرنی چاہیے. دیکھیے علماء نے اگرچہ حج افراد کی وضاحت کی ہے, کیونکہ حج افراد بالکل اکیلا حج ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا عمرہ نہیں ہوتا اور حج بدل کیا جا رہا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ حج افراد کر لیا جائے. لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ ایسا بھی دیا ہے کہ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر حج بدل کرنے والا حج تمتع کر لے تو بھی جائز ہے اور حج ادا ہو جائے گا, اس لیے ان دونوں میں سے جو چاہے کر لیں. مسجد کی جگہ پہلے قبرستان تھا اور اب وہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے, تو بعض لوگ وہاں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے, غلط کرتے ہیں. یہ مسئلہ بالکل واضح ہے ہماری شریعت میں کہ قبرستان کے جب آثار ختم ہو جائیں, قبروں کے نشانات مٹ جائیں, تو پھر وہ قبرستان قبرستان کے حکم میں نہیں رہتا, بلکہ وہاں پہ کوئی گھر, کوئی مسجد, کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی عمارت بنا دی جائے تو وہ عمارت بالکل درست ہوگی. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جبل ابی قبیس اور کعبہ شریف کے درمیان میں 500 انبیاء کی قبریں ہیں. وہ قبریں کہاں ہیں؟ ان کے اوپر کوئی گنبد, کوئی درگاہ, کوئی میلہ, کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا حکم ختم ہو چکا ہے, اس لیے وہ قبریں بھی اب ناپید ہو چکی ہیں. اور وہاں پہ مسلمان گھومتے پھرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. سوال پوچھا ہے کہ اگر موبائل کے اندر آیت سجدہ پڑی جائے تو آواز سننے والے پہ سجدہ واجب ہوگا یا نہیں. دیکھیے اس کے لیے یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ پڑھنے والا لائیو ہے یا ریکارڈنگ ہے. اگر پڑھنے والا لائیو ہے یعنی براہ راست وہ کہیں پہ پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں, ایسی صورت میں سجدہ واجب ہوگا, سجدہ کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ ریکارڈنگ ہے یعنی پہلے کسی نے پڑھا اور بعد میں آپ سن رہے ہیں, تو فتاوی عالمگیری میں یہ جزیہ موجود ہے کہ ریکارڈنگ یا گونج, انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے گنبت میں تلاوت کی اور وہ گونج کہیں اور پہنچ گئی, کسی نے سن لی, تو ایسے آدمی کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا, اس لیے ریکارڈنگ کا حکم یہ ہے کہ اس سے سجدہ واجب نہیں ہوگا. اسی طرح سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی مسجد کے آس پاس ہو اور امام صاحب کی آواز آ جائے اور وہ آیت سجدہ پڑھ رہے ہوں تو کیا سجدہ واجب؟ دیکھیے اس میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کو تلاوت بالکل صاف ستھری سمجھ میں آ گئی کہ امام صاحب نے ابھی سجدے کی تلاوت پڑھ لی ہے تو سجدہ واجب ہو جائے گا. اور اگر اندازہ ہے لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے, بالکل صاف ستھری آواز نہیں آئی ہے, تو ایسی صورت میں پھر سجدہ تلاوت آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا, اور نہ کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. سوال پوچھا ہے کہ بعض لوگ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں یا پسند ہونے کا کہتے ہیں. دیکھیے یہ ایسا ایک مسئلہ ہے کہ جو ہماری کتابوں میں آیا ہے, لیکن علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے, کیونکہ حدیث شریف سے یہ ثابت نہیں ہے اور اسی طرح کسی صحابی کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے, تو اس لیے علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ حی علی الفلاح کے اوپر کھڑا ہونا یہ بدعت ہے. الحمدللہ. اور بدعت جو ہے وہ نہیں اپنانی چاہیے, غلط بات ہے. پرچی لکھی ہے کہ میں نے حج کے لیے درخواست دی تھی اور الحمدللہ میرا قرآن دازی میں نام بھی شامل تھا, مگر کووڈ 19 کے ساتھ کام خراب کر دیا. اب میری عمر 66 سال کے قریب ہے حکومت نے 65 سال کی عمر کی حد رکھی ہے. اب دعا کریں اللہ پاک کسی طرح مجھے حج بیت اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کا حج آسان فرمائے. انشاءاللہ آپ حج پہ جائیں گے اور خیر خیریت سے جائیں گے, کوشش کیجئے. اور سچ میں بھلائی ہے, آپ کھلی کتاب کی طرح ان کو بتائیں سفر والے ایجنٹوں کو, میرا یہی مسئلہ ہے لیکن میں جانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو مرحومین دنیا سے چلے گئے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے, مشریات خطیات تقصیرات معاف فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اور یہاں کے حالات اور یہاں کے احوال اللہ تعالیٰ بہت جلد بہتر بنائے, اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق اور محبت کو عام فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات, ہمارے روزے, ہماری تراویح قبول و مقبول فرمائے, اور آنے والے تمام مراحل بھی اللہ تعالی آسان فرمائے. جامع عربی احسن العلوم کو اللہ تعالی شاد اور آباد رکھے, اور نیا اسلامی سال اور نئی تعلیمی سال میں اللہ تعالی ہماری خاص مدد و نصرت فرمائے. فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.